بسم الله الرحمن الرحيم.
والله هذا فون هايتو هالكليدي
كيف قسمك كيف وقت ما يرجع الله تعالى أدى الشعب الشبين ممتاز ومستعب نعم بركاته خادم وخليفة وجازبات مالك جاري محبوب ومرشد حدث معنا شاه حكيم ومن اختصر رحمه الله تعالى نور الله ومنبله وعلى الله مراتبه ہمارے سامنے تشریف فرمائیں. یہ بات میں اپنی سعادت کے لیے عرض کر رہا ہوں, ہمارے قابلین اپنا تعارف کرانے سے منع فرماتے ہیں. اللہ والوں کے پاس بیٹھ جانا ہی بہت شاق کی مجلس میں اضافہ کرنے کے لیے اور اپنی سعادت کے لیے ہی انسان ٹھیک جائے, اور انسان کو اپنے دل کے پیارے کو سیدھا رکھنا چاہیے. جو بات آ رہی ہو وہ انسان اپنے کانوں کی سماعت کے لیے اور اس کے سماعت کے مزے کے لیے نہ سنے, بلکہ یہ بات سوچ کر سنے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہر بات ہی نافع ہوگی. اور اگر انسان اپنے سماعت کی مزے کے لیے سنے گا تو میرے عزیزوں پھر ہم میں اور گانا سننے والے اور وی سی آر دیکھنے والے اور فلموں کو سننے والوں میں فرق نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یقینی باتیں کہ نافع ہیں. لیکن میرے اور آپ کے لیے نافع بن جائے, یہ مجلس اسی لیے ہے کہ میرے اور آپ کے لیے نافع بن جائے. الحمدللہ کے صدقے, حضرات کی یوٹیوب کے صدقے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات برکاتہم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں, اور آپ حضرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ حضرت کی بات کو بہت بہتری طریقے سے سنیں گے, اپنی عملی زندگی کے لیے نافع سمجھیں گے انشاءاللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل, وعد نفسك من أهل القبور, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں, اور جہاں تک اس ناکارہ کی آواز پہنچ رہی ہے, مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہمارا وطن نہیں ہے. جو آیت میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے, میرے مرشد محبوب عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تشریح میں جہاں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے اس واسطے کہ وہ دیکھیں کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل, زیادہ عمل کی بات نہیں ہے, زیادہ عمل کی قید نہیں ہے, بلکہ اچھے عمل کی قید فرمائی ہے. تو یہاں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے حضرت کا نام نامی لے کر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں مقدم فرمایا ہے, جبکہ زندگی پہلے آتا ہوتی ہے پھر آدمی مرتا ہے. قرآن پاک کی ہر ہر آیت, ہر ہر لفظ, ہر ہر حرف اپنے اندر معانی کے سمندر لیا ہوا ہے, معرفت کے سمندر لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو, یہ بہت ہی قابل غور بات ہے, اور ایسی باریک باتیں, ایسی عقل کی باتیں, معرفت کی باتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں امت کی ہدایت کے لیے, کہ آخر یہاں موت کو پہلے کیوں بیان کیا جبکہ زندگی کو پہلے بیان کرنا تھا. تو فرمایا کہ جو زندگی اپنے انجام یعنی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے, وہ زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہے, وہی زندگی ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کیا ہے کہ یہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے. ایسی زندگی جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری جائے, خدا تعالیٰ کے احکامات اور مرضی کے خلاف گزاری جائے, یہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا اور موت کو مقدم فرمایا. کیا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہی جانا ہے, یہاں تک کہ کوئی کافر بھی اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. برس ہا برس سے, کروڑ ہا برس سے یہ نظام اللہ کا چلا آ رہا ہے کہ انسان پیدا بھی ہو رہا ہے, پیدائش بھی دیکھی کتنی ہو رہی ہے, اور اسی حساب سے دنیا سے چلے بھی جا رہے ہیں, ہے نا. قبرستان میں ہم جاتے ہیں جب بھی تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہم آگے تو ایک پیچھے ایک جنازہ اور چلا آ رہا ہے. قبرستان میں ایک مردے کو دفنانے گئے تو دیکھا کہ ایک تو پہلے ہی تدفین ہو رہی ہے, اور یہ انتظار میں ہے کہ یہ گورکن ان کو دفنا کے فارغ ہو تو ہمارا مردہ دفنا ہے. اور پھر آپ جو دیکھا کہ ہمارا مردہ دفن ہو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک اور چلے آ رہے ہیں صاحب زمین کے نیچے جانے کے لیے. یہ تو میرا اپنا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. یہ تو ایک ہی دن میں میں نے دیکھا کہ تین جنازے یہ ہو گئے. جب گاڑی میں واپس پہنچے جہاں میت سے لے کے چلے تھے تو وہاں دیکھا کہ چند لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں بس کی طرف. تو کیا معاملہ ہے بھائی, تو کھٹولا چاہیے, ایک مردہ اور تیار ہے. اس تیزی سے آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں, لیکن ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور غفلت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور ہوشیاری کی زندگی نصیب فرمائے. کہ ہم لے جاتے ہیں مردے کو, دفناتے ہیں, واپس بھی آ جاتے ہیں, مگر اس سے سبق ہم کو, ہم میں سے کم لوگ لیتے ہیں کہ بھائی ہم کو بھی اس دنیا سے ایک دن جانا ہے. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل نیچے ہوں گے ہی ہوں گے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور مردے کو دفنانے کے بعد پھر ہم جب آتے ہیں تو اس میت والے کے گھر سے تعزیت کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں, اور کبھی کبھی دل میں غم بھی لے جاتے ہیں کہ نہ معلوم اب یہ چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا, یا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے باپ کا ہو گیا, اب ان بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ تو ہم فکر رکھتے ہیں تھوڑی بہت, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جس کو ہم زمین کے نیچے دفنا گئے ہیں اب اس کا کیا ہوگا. اس کی گھاٹیاں جو ہیں, قبر کی گھاٹی ہے, محشر کی گھاٹی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ میدان محشر ہے, اور پل صراط ہے, اور جنت ہے, جہنم ہے, اس کے معاملات کیسے طے ہوں گے, یہ بہت کم ہم لوگوں کو اس کا خیال رہتا ہے. تو ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی ہیں اسی بات پر کہ جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا. اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, ان سے ہے اپنے دل کو بچانا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. یہ ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ, کہ دنیا میں ہے, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, آپ دنیا میں رہیں دنیا کے مشغلوں میں کیا شعر یاد آیا میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ دل جو ہے ہمارا اس کی قیمت یہی ہے، اگر دل کو بے قیمت کرنا ہے، اپنی انسانیت کو، شرف انسانیت کو بے قیمت کرنا ہے میرے دوستو، تو ہم دل غیروں کو دیں، اور اگر دل قیمتی بنانا ہے اور اس کی کچھ دولت کو پانا ہے، جو دولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جو شرف انسان کو دیا ہے، اور جس شرف پر ملائکہ بھی حیرت زدہ رہ گئے، ملائکہ کو بھی انی عالم ما لا تعلمون، اللہ فرما رہے میں جو جانتا ہوں تم کہاں جانتے ہو، یہ تم کہاں جانتے ہو، تم تو بس اتنا ہی جانتے ہو کہ یہ شر اور فساد مچائے گا، جہاں یہ باطل فرقے زمینوں کو گھیر رہے ہیں اور شر کے لیے ان کے ارادے بڑے خطرناک اور شر والے ہیں، تو اور وہ اسلام کو کچلنا چاہتے ہیں اور دین کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں یہ اہل خیر نہیں نظر آتے، یہ بھی تو اپنی پوری طاقت اور استعداد اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اور خدا تعالیٰ سے گری وزاری بھی کر رہے ہیں، مدد ان کی مانگ رہے ہیں، تو اسی طرح سے تم تو بس یہ جانتے ہو کہ یہ شر کرے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا، تم تو یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارے راستے میں کیسے کیسے مجاہدے کرے گا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یہ تو خاک پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، ہے نا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کیسے مجاہدات کیے اور کیسے جو ہے فاقوں کے اندر کیسے کیسے حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی ہمارا ماحول نہیں، خط آتے ہیں ہمارے پاس بھائی شرعی پردہ کرو، کہ جی ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام سے رہتے کہ بھائی یہ تو ماحول ہی پورا کا پورا کفر و ظلمت کا ماحول ہے، یہاں میں کیسے اللہ کی بات کروں، کیسے اللہ کی وحدانیت کی بات کروں، تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سوچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے استعداد اور پوری کی پوری طاقت کے ساتھ اور خدا تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آپ لگے رہے، ہر طرح کی تکالیف اٹھائیں، مگر آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ میاں ماحول نہیں ہے، صحابہ جیسے جیسے ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فیض نبوت ان کو حاصل ہوا کہ یا تو انتہائی دشمن تھے، انتہائی تکلیف پہنچانے والے تھے کہ ان کے جیسا کوئی یعنی جانورانہ جانور بھی کیا ہوگا جو ان کے حالات تھے زمانہ جاہلیت میں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ان کے ایمان، تو پھر کیا سے کیا وہ ہو گئے، رہبر راہ خدا ہو گئے پھر وہ، کیا بات ہے صحابہ کی کہ اب جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کس ماحول میں بلا رہے ہیں ایمان کی طرف، چلو ہم تو ایمان لے آئے لیکن ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم پہلے کیسا ماحول ہے یہ تو مار دیں گے ہم کو، نہیں انہوں نے پوری تن من دھن سے جان مال عزت آبرو سبھی کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گئے، کیا بات تھی ان کی صحابہ کی، پھر تمام یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کے پیارے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نائبین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ در سلسلہ قیامت تک یہ قائم کر دیا تاکہ میرے بندے جو ہے بھٹک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ جیسے آپ کی مرضی، تو جس میں آپ خوش، اگر اب میں تو بہت ہی ناکار ہوا، اب مجھے جو ہے وہ لرزہ تاری ہونے لگا کہ اب میرے منہ سے کیا نکلے گا پتہ نہیں، گڑبڑا کے نہیں، وہ تو اب کیا کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں دین کو پھیلایا، صحابہ نے کن حالات میں دین کو پھیلایا، یہ بھی تو انسان تھے، ان کے ساتھ بھی پیٹ تھا، ان کے ساتھ بھی جو ہے دکھ بیماریاں تھیں، ان کے ساتھ بھی روابط تھے، تعلقات تھے اور رشتہ داریاں تھیں، حقوق تھے، لیکن کیا ایمان پایا انہوں نے کہ کتنے صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ تھا کہ ان کے والدین کافر تھے اور دشمن اسلام تھے، تو انہوں نے ایسا فیض نبوت پایا کہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اپنے باپ کا سر میں اڑاؤں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان پایا انہوں نے۔ تو میرے دوستو ہم کچھ تو سوچیں، ہم بھی تو وہی انسان ہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کیا شعر یاد آیا، گھبرائیے نہیں، یہ زمانے میں تو بہت کمزوری کا زمانہ ہے اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. بعض لوگوں کو یہ خواہش ہوتی کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے. ہمارے حضرت فرماتے کہ بھائی خدا کا شکر کرو کہ اس زمانے میں تم پیدا نہیں ہوئے، ہم تم پیدا نہیں ہوئے، ورنہ تو ہمارا درجہ کافروں جیسا ہوتا، منافقوں جیسا ہوتا. کیا صحابہ کے کیا جذبات تھے اور کیا فدائیت تھی ان کی اور کیا ایمان تھا ان کا، وہ ہم کہاں سے لائیں. تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. تم اتنا ہی کام کر لو کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے میں جان لڑا دو، اور کتنا آسان کام ہے میرے دوستو. اسی لیے تو فرمایا میں تیرا دل میں تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. تم گھر بیٹھے ہی اللہ کو حاصل کر لو، تم صرف اتنا کام کر لو کہ اپنے نفس کی بری خواہشات کو کچل دو، بس اتنا کام کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. بس اتنا کام کر لو کہ کسی گناہ میں ابتلا نہ ہونے دو، کوئی گناہ مت کرو. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے، زمین تا آسمان اللہ تعالیٰ نور کی برسات فرما دے، کہ دین کو اتنا آسان اور سہل کر کے پیش کر دیا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت ہی مزیدار بھی کر کے پیش کر دیا. فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا. بھائی کام کرنا تو ظاہر ہے، کام کرنا ہے اس میں کچھ تو محنت ہوگی، اور ایک لقمہ اٹھا کر کھانے میں بھی کچھ تو مشقت ہوتی ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین وہ کریم ذات ایسی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ کہ تقوی اختیار کر لو. ہاں اور کیا ہے کہ تم کو جو ہے سارا کچھ مل جائے گا. کہا کتنے انعامات ہیں، تو فرمایا کہ کام نہ کرنا آسان ہے، کہ بھائی تم گناہ مت کرو، آرام سے رہو اور ہم سے مزدوری لے لو. کام کرنا مشکل ہے تو بھائی تم مشکل کام نہ کرو، ہم تمہیں اپنی دوستی، اتنی بڑی عظیم الشان دولت ہم تمہیں صرف اس بات پہ دے دیں گے کہ کچھ بے حیائی کے کام ہے. اچھا کام بھی کون سے منع کیے ہیں، سنے تو صحیح بھائی، کام کون سے منع کیے ہیں؟ وہ کام جو بے حیائی کے کام ہیں، وہ کام جو برے کام ہیں، وہ کام جو ہمیں نقصان پہنچانے والے ہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بندوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ منع فرمائے. تو اب بتائیے یہ ظلم ہے نعوذ باللہ، یا عدل سے بھی بلکہ بڑھ کے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یتق اللہ یجعل له من امره، من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا. اگر تم تقوی اختیار کر لو، جیسا ابھی عرض کیا کہ تقوی نام ہے گناہ نہ کرنے، گناہ سے بچ جانا، برے کاموں سے، بے حیائی کاموں سے بچنے کا نام ہے تقوی، اپنے نفس کو کچلنا اور بری خواہش پر عمل نہ کرنا. بس تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں. سبحان اللہ، گویا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، صرف کس بات پہ کہ ہم برے کاموں سے بچ جائیں، مزید کچھ بھی نہیں، برے کاموں سے بچ جائیں. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں من یتق اللہ، ہاں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. لیجئے سارا کچھ پریشانی دور کر دی کہ بھائی تم تقوی اختیار کر لو، ہم تمہیں مشکلات سے بھی نکال دیں. آدمی کتنا آرام سے رہنے کا راستہ اللہ نے بتایا ہے بھائی. اور فرمایا کہ ویرزقه من غیر من حیث لا یحتسب، رزق بھی جو جس کے لیے آدمی صبح و شام دوڑا دوڑا پھر رہا ہے، پریشان ہے، رو رہا ہے، ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے جگہ جگہ، لیکن افسوس کہ اللہ ہی کے دروازے پہ ہم نہیں آتے. کہ یعنی کیبل بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، یہ بھی ہے، ساتھ میں رونا بھی ہے کہ بھائی ہم رزق میں تنگی، پریشانی. اب تو یہ مسئلہ یہ ٹچ موبائلوں نے اور آسانی سے حل کر دیا کہ پہلے زہر کھانے کے لیے سینما جانا پڑتا تھا، اب تو یہ زہر گھر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ گھر ہی کے اندر موجود ہے، ہاتھ میں، جس کو پام سینما کہتے ہیں، ہتھیلی کا سینما، ہاں ایک ہاتھ میں پام سینما ہے اور دوسرا ہاتھ اس کا کہیں اور مصروف ہے. جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں نا. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پوری طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ساتھ انصاف اور عدل یہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہ کر کے خدا تعالیٰ کو احکم الحاکمین کو ناراض نہ کریں, ایک لمحہ بھی ہم ناراض نہ کریں. اور فرمایا دیکھیے عجیب بات کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھی کوئی عبادت ہے, بھائی تہجد عبادت ہے, نمازیں عبادت ہیں, تلاوت عبادت ہے, ذکر اللہ اللہ کرنا, ہزار ہزار دانہ لے کے بیٹھے ہیں لیکن گناہوں میں بھی ملوث ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم بھی یہی سمجھتے تھے جب تک ہمارا تعلق ہمارے مرشد سے نہ ہوا. ہمارے بھی دل میں یہی تھا کہ بھائی نماز پڑھو, روزے رکھو, تہجد گزاری کرو, اشراق پڑھو, یہی ہے عبادت. یہ عبادت تو انوکھی عبادت ہم نے اپنے مرشد ہی سے سیکھی. کیا عبادت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. سبحان اللہ, کیا بات فرمائی کہ اگر تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے تو کیا رات میں 300 رکعت پڑھ لینا, کیا دن میں 400 رکعت پڑھ لینا اور پورا قرآن مجید ایک دن میں ختم کر لینا, یہی عبادت ہے؟ بس پاگل ہو جاؤ پڑھ پڑھ کے. نعوذ باللہ من ذلک, تحمل سے زیادہ کام کرنا تو نہیں. کیا فرمایا کہ اتق المحارم, حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. واہ واہ واہ, کیسے پیارے مالک ہیں ہمارے. اور فرما رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے, دیکھو کہ کیسی تطبیق ہے. ظاہر ہے کہ احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک تمام کے تمام قرآن پاک ہی سے مستنبط ہے, پورا قرآن ہی ہے سمجھو, اس کی تشریح ہے. تو فرمایا کہ من اتق اللہ یعظم له اجرا. کیا ہے صحیح آیت؟ ہاں, من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ. تقوی کی ایک بڑی زبردست انعام یہ ہے کہ گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ماضی کے جتنے گناہ ہیں, چلو تم نے جو کیا جیسا تیسا جوتوں کیا, تم نے اب تقوی اختیار کر لیا, اب توبہ کر لی, اب معافی مانگ لی, اب اپنا راستہ سیدھا کر لیا, تو اب تمہارے گناہوں کو بھی ہم یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. واہ واہ واہ, تم کو تقوی کی ایسی برکات ہیں کہ اب تم کو گناہ نہ کرنے پر ہم اجر عظیم دیں گے. واہ واہ, کیا بات ہے بھائی. نفس کی یہ عبادت ہے میرے دوستو, نفس کچلنے کی عبادت, بری خواہشات کو کچلنے کی عبادت. کیا عبادت ہے یہ کہ کام نہ کرو, مزدوری لے لو. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم 100% تقوی اختیار کر لیں. اور میرے دوستو اور عزیزو, ہم نے اپنے مرشد سے یہی سیکھا کہ نمک حلال وہی ہے کہ جس کی روٹی کھائے اسی کی گائے. بتائیے, ایک فیکٹری میں آدمی ملازم کام کرتا ہے اور ساتھ میں سیٹھ صاحب کی یا باس کی نافرمانی بھی کرتا ہے, دو نمبری بھی کرتا ہے, کہیں سے مال مار لیتا ہے, تو اس کو ہم کیا لقب دیتے ہیں عرف عام میں؟ نمک حرام. یہ بڑا نمک حرام نکلا یہ کہ ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں, ہم اس کو سہولتیں دیتے ہیں, ہم اس کو نوکری دیتے ہیں, اور یہ ہماری خلاف اندر کام کر رہا ہے. یہ کس قدر مالک ناراض اور غصہ ہوگا اس سے. تو یہی عالم میرے دوستو ہمارا, اللہ کا تعلق ہمارا یہی کہ خدا تعالی ہم کو روٹی دیتے ہیں, خدا تعالی نے ہم کو زندگی دی ہے, خدا تعالی نے ہم کو صحت دی ہے, خدا تعالی نے ہم کو روزی دی ہے, خدا تعالی ہم کو پریشانیوں سے بچانے کے پر قدرت رکھتے ہیں. ساری چیزیں تو, ساری نعمتیں تو اللہ دے رہے ہیں, لیکن ہم گا رہے ہیں کس کی؟ شیطان. نقش قدم ہمارے شیطان کے ہیں, جبکہ نقش قدم نبی کے ہونے چاہیے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے. آج غیروں کے طریقے ہمارے گھروں کے اندر کیسے ہیں؟ غربت ہے, تنگی ہے, لیکن برتھ ڈے بھی منانی ہے اور قرضہ لے کے منانی ہے. اس قدر سروں پہ سوار ہو گیا ہے یہ غیروں کا طریقہ. اور آ کہاں سے رہا ہے؟ ٹی وی سے, کیبل سے. اب کبھی ٹی وی تھا ہمارے بچپن میں, یہ ٹی وی آیا تھا 1960 یا 1962 میں آیا تھا, تو ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے. اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر اس سے محفوظ رہا, لیکن یہ تھا کہ پاس پڑوس میں ہر جگہ ایک ایک کر کے آنے لگا. تو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لیا کہ جب سے یہ آیا ہے ظالم, اس نے اخلاق کو سب سے پہلے تباہ و برباد کر دیا. بچوں کو اپنے بڑوں کا ادب نہ رہا. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کوئی بھی چاہے داڑھی منڈائی کیوں نہ آ رہا ہو لیکن معمر شخص ہوتا تھا تو ہم ہاتھ میں پتھر غلیل یا کوئی شرارت کی چیزیں لے کے کھیلتے تھے, لیکن دور سے دیکھا وہ فوراً ہی ایسے بالکل بھولے بھالے فرشتوں جیسی شکل بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اب کیا ہے بھائی, اب تو بھائی بوڑھے آدمی کے پیر کچلتا ہوا چلا جاتا ہے, جوان آدمی دھکا دیتے ہوئے چلا جاتا ہے, نماز میں دھکا مل جاتا ہے بعض اوقات. تو لیکن یہ حال ہے, کیا وجہ ہے؟ اخلاق کی پامالی. میرے دوستو آخر ایک دن ہمیں دنیا سے تو جانا ہی ہے نا, تو پھر ہم تھوڑا سا اس کا مراقبہ کر لیا کریں. جو اشعار میں نے بھی پیش کیے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے, یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے. بس اتنی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا میرے دوستو تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے, دونوں جہان ہمارے بن جائیں کہ بھائی ہمیں ایک دن جانا ہے اور اپنے مالک کو ہر لمحے کا حساب دینا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان. یاد رکھیں بھائی کہ ہم جو ہے مخلوق کی خاطر جو ہے وہ ہے ڈر جاتے ہیں, مخلوق سے ڈر جاتے ہیں, اس سے ڈر جاتے ہیں, شیخ سے ڈر جاتے ہیں, استاد سے ڈر جاتے ہیں, ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں, لیکن کوئی آسمان سے بھی تو دیکھ رہا ہے ہم کو کہ آپ تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اور ایک بات یہ عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ بھائی ایک چیز ہے معاشرے کا خوف کہ لوگ کیا کہیں, چاہے وہ عالم ہوں, چاہے محدث ہوں, چاہے مفسر قرآن ہوں, چاہے وہ عام آدمی ہوں, چاہے وہ جاہل آدمی ہوں. لیکن میرے دوستو اور عزیزو اس چیز نے تو ہم کو بہت ہی دین سے دور اٹھا کر پھینک دیا ہے. سوا الا ماشاء اللہ جو لوگ اولیاء اللہ سے جڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مخلوق کے خوف سے بھی نجات دیتے ہیں. مخلوق کے خوف, یہ وہ خوف ہے جس خوف کی وجہ سے ابو طالب ایمان لانے سے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان تک کے کافروں کو کہہ دیا دشمنوں کو کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری لاش پہ سے تمہیں گزرنا ہوگا. ایسی عقلی محبت تھی, طبعی محبت تھی, لیکن عقلی محبت ایمان لانے والی سے رہ گئی. کیا کہ میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ چچا جو ہے بھتیجے کے دین پر ہی. میرے دوستو یہ بڑا خطرناک مرض ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس سے بہت کم لوگ جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں اور وہی ہیں جو مخلص اخلاص کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ مخلوق کا خوف ان سے جاتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ بھائی ہم داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, ارے ہم شرعی پردہ کر لیں گے لوگ کیا کہیں گے کہ بڑے مولوی صاحب ہو گئے, بڑے کل تو ہم جانتے تھے کہ یہ وہ تھے اور آج یہ سو چوہے مار کے بلی حج کو چلی. ارے ہم بلی کتے تھوڑی ہیں, ہم انسان ہیں اور خدا تعالیٰ نے ہم پر وہ کرم نوازی فرمائی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ صبح سے شام تک ایک بندہ 70 بار بھی ایک گناہ کرتا ہے لیکن جب بھی وہ مجھ سے دل سے توبہ کر لے گا وہ 70 بھی کثرت کے لیے ہے. 70 تعداد نہیں ہے کہ یہ 70 کے بعد 71 دفعہ کرے گا تو ہم معاف نہیں کریں گے, بلکہ کثرت کے لیے آتا ہے عربی زبان میں 70 کا لفظ. یعنی جتنی بار بھی اگر ایک ہی گناہ وہ بندہ کر ڈالے ایک ہی دن میں لیکن صدق دل سے ہر بار توبہ کر لیتا ہے, تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ کرم نوازی فرمائی ہے کہ 100 بار بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے, ہر بار معاف فرما دیں گے. ہم تو جانور تھوڑی ہیں, ہم انسان ہیں. خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو اس انسان کے شرف کی یہ علامت بتائی ہے کہ دیکھو ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اتنی عزت رکھی ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں صبح اور شام لگا دی ہیں. اب وہ آتے ہیں دنیا میں اور دیکھتے ہیں کہ یا اللہ, اب جب شام کو واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان شر اور فساد کرے گا, بتاؤ کیا دیکھ کے آئے. اور فجر کی نماز جو ہے فرض کر دی, اب فرشتے کیا کہیں, مجبور ہیں کہ نہیں بھی یا اللہ وہ تو صبح اٹھ رہے تھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہے تھے اور آپ کی طرف تیز تیز قدموں سے آ بھی رہے تھے آپ کے دربار میں اور آپ کے حضور سر پر سجود بھی ہو رہے تھے اور گریہ دعائی کر رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے یا اللہ, اب وہ مجبور کر دیا ان کو, ڈیوٹی ایسے ٹائم پہ لگائی. کتنی عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی, ہے نا؟ تو اب یہ اس نعمت کی کتنی ناقدری ہوگی کہ ایک انسان صبح کو جو ہے وہ نماز میں غفلت کرے اور خدا تعالیٰ کو یاد نہ کرے, پھر شام کی ڈیوٹی لگا دی دوسرے فرشتوں, جاؤ بھائی دیکھ کے آؤ کیا کر رہے ہیں ہمارے بندے, اب جو صبح جا رہے ہیں ہاں بھائی کیا دیکھ کے آئے. تو اس مضمون کو جس محبت اور جس درد دل کے ساتھ ہمارے حضرت نے بیان فرمایا ہے, خدا کی قسم میں تو اس کا عشر عشیر بھی بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ حضرت نے اسی اس قدر محبت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کیا محبت ہے اور انسان کو کیا عزت اور شرف اللہ نے ملائکہ میں بھی عطا فرمایا ہے کہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ جا کے دیکھ کے آؤ. اب جو یہ صبح گئے کیا دیکھ کے آئے بھائی, یا اللہ وہ تو مغرب پڑھ رہے تھے, عشاء پڑھ رہے تھے, کچھ کو آپ نے توفیق دی اور آگے تھے, اوابین بھی پڑھ رہے تھے اور پھر تہجد گزارے تتجافا جنوب ہم عن المضاجع, کہ اللہ ان کے تو پہلو بستر سے بھی الگ تھے, وہ تو آپ کو یاد کر رہے تھے, رو رہے تھے آپ کی یاد میں, اور کیا چیز طلب کر رہے تھے, جنت کی طلب اور آپ کی ملاقات کا شوق طلب کر رہے تھے. یا اللہ کیسی یہ عجیب و غریب ہے یہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے, یہ ساری بات کیا کہاں سے ہے, یہ دل جو اللہ نے بنایا ہے دل, ہاں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کیا ہے کہ اللہ ہی کے ذکر سے دل ایسی چیز بنائی ہے, یہ دل بادشاہ ہے جسم کا, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب, کہ خبردار یہ قلب وہ چیز ہے کہ اگر اس میں اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم جو اس کے تابع ہے, آنکھ دل کے تابع, کان دل کے تابع, زبان دل کے تابع, ناک دل کے تابع, ہاتھ دل کے تابع اور پیر دل کے تابع, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ پورے کے پورے جو صوبے ہیں اس کے بالکل فرما بردار رہیں گے اور بالکل جو ہے فائدے میں رہیں گے اور ان سے اچھے اچھے کام ہوں گے. بیت اللہ کو دیکھے گا آنکھ سے, والدین کو نظر رحمت سے دیکھے گا آنکھ سے اور غیر جگہ پہ نظر نہیں اٹھائے گا, اور کان سے اللہ کا کلام سنے گا, دین کی باتیں سنے گا, اللہ کی محبت کی معرفت کی باتیں سنے گا, زبان سے جو ہے کلام اللہ کی تلاوت کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, اللہ اللہ کرے گا اور لوگوں کے خیر خواہی کی بات کہے گا. تو اگر لیکن اذا فسدت فسد الجسد كله, اگر اس قلب کے اندر فساد پیدا ہو گیا تو یہ آنکھ جو ہے نامحرموں کو تاکے گی, آنکھوں کے زنا کرے گی, قلب کا زنا کرے گی, اور کان جو ہے گانے سننے لگ جائیں گے, بہت باتیں سننے لگ جائیں گے, گالیاں سننے لگ جائیں گے اور نامحرموں کی بے تکلفانہ باتیں جو ہے وہ سننے لگ جائیں گے, کانوں کے زنا میں مبتلا ہو جائیں گے, زبان واہی تباہی بکنے لگے گی, ہاتھ چوری کو جانے لگیں گے اور ان ہاتھوں سے حرام کام شروع ہو جائیں گے اور پیر جو ہے برائی کی طرف چل کے جائیں گے. کیا ہے یہ قلب ہے میرے دوستو, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قلب کی پوری پوری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله, ہمارے قلب اور پورے پورے کے پورے جسم کی اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. اور اس اصلاح کا فائدہ بتلا دیا کہ خدا تعالی دنیا میں بھی عزت اور شرف اور اکرام بخشیں گے اور روزی میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ بھائی یہ تو ہم بچوں جیسی ہے باتیں کہ ہماری نظر ابھی اوپر اٹھی نہیں ہے اللہ کی طرف, یہ تو ہم دنیاوی فوائد دیکھ رہے ہیں میرے دوستو اور ہماری نظر تو ابھی بہت, کہتے ہیں مولوی بہت تنگ نظر ہے. ارے مولوی کہاں تنگ نظر ہے, وہ تو سب سے زیادہ وسیع نظر ہے کہ اس کی نظر تو انجام تک ہے, اپنے مولا تک اس کی نظر گئی ہوئی ہے. تنگ نظر تو تم ہو ظالمو جو غیروں کی تم تقلید میں, غیروں کی چرب زبانی سن سن کے اور پڑھ پڑھ کے, غیروں کے لٹریچر پڑھ پڑھ کے تمہاری تو نظر انتہائی گھٹیا ہو گئی ہے, تمہاری تو نظر انتہائی جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے کہ تمہاری نظر صرف ابھی موت تک بھی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ ہم تو جیئیں گے ابھی معلوم نہیں کتنا ہے, ابھی اور ابھی اور ابھی اور, تو ہمارا تو یہ حال ہے. تو اللہ تک تو ہماری نظر ہی نہیں گئی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فوائد ہم کو, کیونکہ معلوم ہے کہ یہ نادان ہے, یہ دنیا کے فائدے کے لیے زیادہ لپکتے ہیں, زیادہ ان کو لالچ ہے, انہ لحب الخیر لشدید, کیا اس کو مال کی کچھ زیادہ ہی محبت ہے. لیکن بھائی تو مال کی محبت بھی ہے, کیا ہمارے حضرت کی باتیں ہیں, کیا کہوں, وقت بہت مختصر ہے. اچھا تو فرما رہے ہیں مفتی صاحب کے 10 منٹ اور, اور 10 کے 20 تو میں ویسے ہی کر لیتا ہوں. یعنی شروع سے 40 یا ابھی مزید 40؟ یہ جو ہے نا، یہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہ جو ہے وہ بزرگوں کی طرح دانا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. ہر اچھی چیز دانے ہاتھ سے ہے، اور اشارہ بھی کرے تو دانے ہاتھ سے، جو اچھی چیز کی طرف اشارہ کریں. ہمارے میں کل بھی مفتی صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک قطب شمالی ہے، ایک قطب جنوبی ہے، اور بیچ میں ہم معلوم نہیں کیا ہے. ان کی محبت ہے اور انتہائی متواضع آدمی ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ ایسے ماشاءاللہ بہت ہی اتنے متواضع ہیں کہ میں تو دھوکہ کھا گیا کہ یا اللہ یہ کون ہے معلوم نہیں. پہلی دفعہ جب آئے تھے پھر قریدہ تو معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ پورا مدرسہ چلا رہے ہیں، اور حضرت فیروز صاحب کے مجازد بیعت بھی ہیں. میں صدق دل سے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ، میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی قدر کریں، ہمارے مولانا اثر صاحب ہیں، ان کی قدر کریں. شروع ہی سے جو ہے یہ، اور ایک داماد یہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت قابل ہیں ماشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کی قدر کریں. اور ان علاقوں کے اندر ابھی یہ آتے ہوئے ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ آپ دعا کریں، یہاں یہ باطل فرقہ جو ہے جگہ جگہ قبضہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا وہ قبضہ کر رہا ہے، یہ بھی تو قبضہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قبضوں کو خوب استحکام تا قیامت نصیب فرمائے. اس ویرانوں کے اندر یہ حضرات جو ہے محنت کر رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر بار میں اور اپنی عیش و عشرت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ حضرات دیکھو کیسی محنت کر رہے ہیں، اور اتنا اخلاص ہے ان کے اندر. اور سچی بات تو یہ ہے کہ من تواضع للہ وضعہ اللہ، جس نے تواضع اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا فرما دے. تواضع جو ہے بڑی دولت ہے میرے دوستو، فنائیت بڑی دولت ہے. ہم سمجھتے ہیں، ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے ہیں کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے بننے میں حظ ہے، فرمایا کہ حظ تو چھوٹا بننے میں. سبحان اللہ، کیا ماشاءاللہ. میں تو سچی بات ہے علل اعلان کہتا ہوں کہ میں ان کی تواضع سے بہت ہی متاثر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو خوب بلندی عطا فرمائے، اور خوب اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائے، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ سارے عالم میں دین کے پھیلانے کا اور اپنی محبت اور معرفت کے اسرار و رموز کے پھیلنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا. میرے دوستو یہ ہے اصل دین کے کام، تو بہت ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی نصیب فرمائے. لیکن اصل دین تو اپنے اکابر کا دین ہے، اپنے اکابر کے مسلک سے چمٹے رہنا، یہ ہے اصلی اخلاص اور دین. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو معمولی نعمت نہیں عطا فرمائی ہے. ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ غالباً ان کے بھائی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ اپنے شیخ کی محبت میں ان کے بچہ پشتو جانتا ہے، اردو بھول ہی گیا ہے. تو یہ عشق و محبت کی عجیب بات ہے، یہ تو بہت ہی بلندی کی بات ہے. لیکن اس پہ ہمیں یاد آ گیا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریزی بولتے ہیں بچے، فرینچ بولتے ہیں بچے، جو بھی بولتے ہیں، لیکن ان کو اردو ضرور سکھاؤ. اس لیے کہ ہمارے اکابر کے علوم جو ہیں وہ زیادہ اردو ہی میں پائے جاتے ہیں. یہ وہاں بھی خزانے ہیں، وہاں بھی خزانے ہیں. ہاں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کسی علاقے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ قید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں دیں گے اور وہاں نہ دیں گے. جہاں بھی دیتے ہو ہے نا، تو نہیں مخصوص ہے ان کی تجلی طور سینہ سے، تو یہ ضروری نہیں ہے. جیسا مجاہدہ ہوگا ویسا ہی مشاہدہ ہوگا. اور بعض کو اللہ تعالیٰ وہابی بھی عطا فرما دیتے ہیں، کوئی نکل سکتا، یہی ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ وہابی خزانے سے نواز دیتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے، گھبرائی نہیں، میں 40 منٹ نہیں لوں گا انشاءاللہ، تھوڑا سا بس آپ کے وقت لے لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. ابھی تو جو ہے نا، نہیں آپ نہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں. بہرحال یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں بھوک کے مارے یہیں لیٹ جائیں گے. اچھا، ایک جگہ میں قاری وجہ صاحب تو زبردستی بہت جگہ لے گئے نا، یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. اور یہی میں کل فون کر رہا تھا تو ان سے عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب جانتے نہیں ہیں کہ یہ وہی ہے، وہی ہے، اس لیے بلا رہے ہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے. تو جہاں وہ لے، جہاں جہاں وہ لے گئے، ایک ہی دفعہ جانا ہوا، اس کے بعد 2 سال ہو گئے. ہاں، وہ ایک ہی دفعہ میں ہم نے واقعی فیض پہنچا دیا کہ اپنے شیخ کے 4 اعمال بیان کر دیے، کان میں آواز پڑ گئی نا, کان میں آواز ڈال دینا کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گناہ سے آگاہ ہو جانا بھی بڑی نعمت ہے. اب ہم تو ان کو موبائلوں کو رنگین چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے, ہمیں کیا معلوم کہ یہ اس قدر خطرناک گناہ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زین العین النظر, اس کی مثال ہمارے حضرت نے فرمائی, کیا آنکھ کا خراب کرنا, بدنگاہی کرنا, چاہے وہ راستے میں ہو, مارکیٹ میں ہو, اسپتال میں ہو, اور چاہے یہ موبائل ہو, کوئی بھی ہو, یہ بدنظری جو ہے آنکھوں کا زنا ہے. تو فرمایا کہ یہاں زنا کو مقدم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خبر کو مقدم فرمایا. حالانکہ اس کا عربی ترکیب میں کچھ اور بنتا ہے, تو میں عربی دان نہیں ہوں اس لیے کوئی غلطی نہ ہو جائے, لیکن زنا کو, زنا کے لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مقدم فرمایا کہ تاکہ امت میری ڈر جائے کہ وہ باپ رے باپ آنکھوں کا زنا ہے یہ, نامحرم کو دیکھنا, بیریش لڑکوں پہ نظریں مارنا. ابھی ہمارے حضرت کا بیان آج ہم نے چلایا, اس میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں عمر کی قید نہیں ہے, لڑکوں کے ساتھ مرض ہوتا ہے انسان کو, جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ چھوٹے لڑکے سے بھی اپنا مقصد حل کر لیتا ہے, جس طرح جتنی قدرت ہوتی ہے اس کو. تو اور بڈوں سے بھی فرمایا کہ ہوشیار رہو, بڈوں سے جس کو مرض ہوتا ہے تو جتنی قدرت ہوتا ہے اتنی گناہ کر لیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دیکھ بھال رکھو, نگرانی رکھو, اور ایسے لوگوں میں تنہا نہ رہنے دو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب لڑکا 10 برس کا ہو جائے تو دونوں بھائی بھی ایک ساتھ نہ لیٹیں, یا تو فاصلہ ہو یا درمیان میں کوئی حائل ہو, اور مجبوری ہو تو لڑکا باپ کے ساتھ سو جائے, لڑکی ماں کے ساتھ سو جائے. لیکن بہن بھائیوں کو اور بھائیوں بھائیوں کو, بہنوں بہنوں کو آپس میں مل کے نہ لیٹنے دو. تو طریقے اپنے بزرگوں سے سیکھو. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی دولت عطا فرمائی ہے, بڑی زرخیز زمین ہے, دیکھنے میں ویران ہے لیکن حقیقت میں یہ زمین بڑی زرخیز ہے ماشاءاللہ. مجھے تو بہت امید ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ زبردست کام لے گے ان زمینوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, اور جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے, اور جو کمی رہ گئی, کوتاہی ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. کوئی بات تو نہیں رہ گئی میرے خیال درمیان میں. تو زور کس بات پہ ہوا؟ تقوی پہ ہوا, اور تقوی کے حصول کا راستہ بھی امید دلا کے اب پھر جو ہے مایوس کر رہا ہوں. ابھی کھانے کی جو ہے وہ اشتہا ذرا اور بڑھ جائے تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتلا دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ پورا کا پورا تصوف قرآن و حدیث سے مدلل ہے. مدلل فرمایا کہ کونوا مع الصادقین, اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے ساتھ بس تم رہنے لگو, بس رہنے لگو ان کے ساتھ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہمارے پاس آئیں, اپنے بچوں کو ہمارے پاس لائیں, ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی رکھو, ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ تم پانچے اوپر کرو, بس ان کو لایا کرو تاکہ کم از کم ان کو دین سے اور اللہ والوں سے, دینداروں سے مناسبت تو رہے. ورنہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے دوستو. بھائی جو موبائل ہے, پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جو مال بڑا فتنہ ہے, جب مال آتا ہے تو آدمی کا نفس پھول جاتا ہے اور حرام و حلال کی تمیز اس سے جاتی رہتی ہے. لیکن اب تو غریب گھرانوں کے اندر دیکھو کچھ نہیں ہوگا لیکن ٹچ موبائل ضرور ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ باپ, نہ صرف یہ کہ ماں, بلکہ اب اولاد بھی جو ہے وہ اس میں کہ بھائی کیا کریں, اچھا بھائی تم بھی یہ ٹیبلٹ لے لو, تم بھی یہ موبائل لے لو. بس سمجھو کہ حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ آج کل کے والدین تم اس لیے قصائی ہو گئے ہیں, قصائی کہ جیسے ایک قصائی جانور لاتا ہے اور اس کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو موٹا تازہ کر کے بھاری بھرکم ہو جائے گا تو اس کو چھری پھیر دوں گا, اس کو بیچوں گا. تو آج کل کے والدین بھی ایسے ہو گئے کہ اپنی اولاد کو جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو برباد کر رہے ہیں, جہنم کے راستے پر چلا دیتے ہیں. ارے بھائی بزرگوں کے پاس جائیں ہم, اور ان سے ہم دریافت کریں کہ زندگی میں جینے کا کیا طریقہ ہے, دنیا میں جینے کا کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی بامراد ہوں. یہ تھوڑی کہ دنیا میں ناکام ہی رہیں اور مال کو ہم برائی سمجھتے رہیں. بھائی ہر نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے, شر کا مادہ بھی رکھا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو لگام دیں. لگام دے دیں اور اس کو برے راستے پر نہ جانے دیں, ورنہ اللہ آپ کو خوب مال دے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی مال دے اور سارے ہر مسلمان کو خوب مال دے, اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق دے دے, ہے نا. اللہ فرمانے خوب کھاؤ اور خوب پیو, تو ہمارے حضرت فرماتے تھے آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو. واہ واہ واہ. اور ہمارے حضرت نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ سارا دین ایک جملے میں پیش کر دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرو اور ہر لمحہ ان پر فدا کرو. سبحان اللہ. ختم ہو گئی بات کہ کام کرنا تو بس یہی ہے, اور جینے کا آج سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم اپنے مالک کو ہم ناراض نہ کریں, ہمارے روٹی دینے والے کو, ہمیں زندگی دینے والے کو, ہمیں صحت دینے والے کو ہم ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں. اور بتا دیا کہ گناہ تو بری چیز ہے, اس سے تو کوئی بھی انکار ہی نہیں ہوگا. کافر بھی کہے گا کہ شراب پینا اچھی چیز نہیں ہے, شرابی بھی کہے گا کہ شراب پینا اچھی نہیں. وہ اگر اس کا بیٹا ہوگا کہے گا ابا مجھے شراب چاہیے, ہرگز نہ پینے دے گا, وہ خدا کی قسم نہیں پینے دے گا. کہے گا نہیں بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے. چور ہوگا لیکن بیٹے کو کہے گا کہ کاش میں تو زندگی خراب کر چکا اپنی, بیٹا میرا جو ہے اس لائن پہ نہ لگے. حتیٰ کہ سیاست دان ہوگا تو سیاست دان بھی کہے گا بیٹا یہ لائن اچھی نہیں ہے. لیکن بچہ ضد کرتا ہے کہ ابا نہیں نہیں مجھے تو آپ کی اسپورٹ بڑی اچھی لگتی ہے, آپ کو سلامیاں ملتی ہیں, آپ پوں پوں کرتے چلے جاتے ہو چمکدار گاڑیوں میں, ڈبل کیبن گاڑیوں میں, تو مجھے بھی سیاست دان ہی بننا ہے. وہ پکا فیصلہ اپنا بتا دیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے تو یہی ایک کام کرنا ہے, کیونکہ اس نے آنکھ ہی کھولی اسی ماحول میں. جس ماحول میں آدمی آنکھ کھولتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. ابا نے لاکھ منع کیا, کہا کہ نہیں. اچھا یہ ابا نے سوچا کہ ایسے نہیں مانے گا. اچھا بیٹا ٹھیک ہے, آپ منظور ہے, اب تمہارا سبق اسباق شروع ہوں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے, چڑھ جاؤ اوپر دوسری منزل پہ. اور بیٹا نے کہا یہ کون سا سیاست کا سبق؟ کہا بس جیسا کہا جائے ویسے کرو. اچھا وہ چڑھ گئے اوپر, اب کہا نیچے کود جاؤ. ہاں ابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ نیچے کودوں گا میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا, جان سے جاؤں گا. کہا میں ہوں نا نیچے سنبھالنے کے لیے, فکر نہیں کرو. کہا نہیں ابا میں چھوٹ گیا تو کیا ہو, ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ہم تمہیں گود میں لے لیں گے, تم کودو تو صحیح. اب بیچارہ کود گیا نیچے اور ہڈی پسلی چٹک گئی اس کی. اب چلا رہا ہے ہائے ابا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم آپ کو گود میں لے لیں گے, یہ آپ نے کیا کیا. ابا ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں, آگے بھی نہیں بڑھے. کہا بیٹا سیاست کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کرنا. تو بھائی یہ بات ہے ساری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے کہ بنیادی کام ہم کر لیں. چلے کچھ زیادہ نہ کر سکتے لیکن اولیاء اللہ سے تعلق کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی ہم بامراد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی بامراد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس مختصر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی مناسبت کے مشائخ سے صحیح تعلق, اخلاص والا تعلق کہ ہم کچھ بھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب دوستوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو قبول فرمائے, اور یہاں کے معاونین کو چاہے وہ جانی خدمت کر رہے ہوں, مالی خدمت کر رہے ہوں, جس قسم کی بھی خدمت کر رہے ہوں, چاہے دعاؤں ہی سے خدمت کر رہے ہوں, یہ بھی ایک خدمت ہے. دعا کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں, کیا کہوں وقت ہی قید ہے. تو دعا کا مضمون تو بہت ہی عظیم الشان ہے کہ دعا سے ہم بہت دور ہیں, اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو بس جلدی جلدی اس کو مانگا, اور بے یقین کے ہم مانگتے ہیں, یقین بھی نہیں رکھتے ہم. حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, ارے اللہ تعالیٰ اڑ کے مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ایک دکان پر ایک فقیر جاتا ہے, اللہ کے نام پہ دے دے بابا, وہ دے دیتا ہے ایک دفعہ, دوسری دفعہ جاتا ہے یار یہ تو روزی آنا شروع ہو گیا, اس کے تو پیر ہی لگ گئے یہاں. اب وہ کہہ دیا کہ کہہ دو نوکر سے کہہ دو کہ سیٹ صاحب نہیں ہے, اور وہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں. تو یہ دنیا انسان کا تو یہ حال ہے, لیکن خدا تعالیٰ کو محبوب ہے بار بار مانگنا, ایک چیز کے پیچھے پڑ جانا. لیکن یاد رکھو کہ پیچھے تو پڑو, مانگو اڑ کے, لیکن جو وہ دیں اس پہ راضی رہو. یہ ہے کمال بندگی کہ جس حال میں وہ ہم کو رکھے ہم اس پہ راضی رہیں. جیسے بچہ موٹر سائیکل کی ضد کرتا ہے اور چھوٹی عمر کا ہے, باپ کیسے دلا دے بھائی اس کو, تو وہ تو اڑتا ہے کہ نہیں مجھے تو چاہیے اور میں تو یوں چلا لوں گا, میں تو یوں کر لوں گا. لیکن باپ سمجھتا ہے کہ یہ نادان ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اس میں اس کا کتنا نقصان ہے. اسی طرح احکم الحاکمین, حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں, پوری قدرت رکھتے ہیں لیکن اپنے بندوں سے بے پناہ محبت بھی رکھتے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ نادان ہے, لے لے ہم اس کو دے دیں گے, نقصان کر بیٹھے گا, اپنا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اس لیے نہیں دیتے. بعض کو دے دیتے ہیں, بعض کو نہیں دیتے تو اس کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. یہ سب دعا کے ثمرات ہیں. مصیبت کو ٹل جانا یہ کوئی معمولی بات ہے کہ بندہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے والا ہو اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ٹال دے, کتنی بڑی نعمت ہے بھائی, آرام سے رہنا. اور یہ تین راستے بھی نہ ہو تو خدا تعالیٰ آخرت میں دعا مانگنے والوں کو ان کی دعاؤں کے بقدر, ان کے اخلاص کے بقدر, اور ان کی گریہ و زاری کے بقدر, اور ان کے امید رکھنے کے بقدر وہاں بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, ایک حاجت بھی ہماری نہ ہوئی ہوتی, سارے کا سارا آخرت میں مل جاتا. اتنے بڑے بڑے انعامات دعا سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو دعا سے بھائی ہم خوب لگاؤ رکھیں. اور کیا بات ہے عاشقوں کی, فرماتے ہیں از دعا نبوت مراد عاشقاں, جو سخن گفتن با آشیری تہا. سبحان اللہ و بحمدی, دعا سے بندے کو اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق ہوتا ہے میرے دوستو. ایک روایت میں ہمارے حضرت نے نہ فرمایا کہ ایک روایت میں ہے الدعاء مخ العبادہ, عبادت کا مغز ہے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ, کہ دعا تو وہی ہے, عبادت تو ہے دعا. یہ دعا اللہ, نماز بھی ایک قسم کی دعا ہی ہے. دیکھیے شروع سے آخر تک مضامین کیسے ہوتے ہیں. تو یہ دعا سے اللہ تعالیٰ سے اپنا, دعا کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں. ہاں, اس پر نظر نہ ہو کہ ہمیں دیا نہیں دیا, شکایت نہ ہو, اور صبر و تسلیم و رضا, کہ یقین کر لے کہ ہمارے لیے اسی حالت میں فائدہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے معاونین دل سے, جان سے, مال سے, دعاؤں سے جو کر رہے ہیں معاونت, اللہ تعالیٰ اس کو بھی, ان کو سب کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے, اور زیادہ لوگوں کو یہاں متوجہ کر دے, اور معاونین کو مال سے بھی اور دعاؤں سے بھی اور جان و مال سے, ہر طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں کی, اور جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب جگہ کو اللہ تعالیٰ خوب خوب ترقیات سے نوازے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والا دام برکاتہ کی ادبی کی معافی کے بعد میں یہ بات عرض کروں کہ ہمارے شیخ العرب حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا یہ ایک حکم بھی تھا اور حضرت کا یہ معمول تھا کہ اپنے شیخ و مرشد کے انتقال کے بعد وہ حضرات باوجود یہ کہ مجازیین ہونے کے, باوجود یہ کہ وہ دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی دوسرے حضرات سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جڑتے ہیں. اور پیش نظر ان کے ہمارے استاد نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا یہ سارا کا سارا حسن و جمال اللہ نے اتنا حسن و جمال بنایا ہے, اتنا حسین و جمیل بنایا ہے, تو یہ اتنا حسین و جمیل ہے جنت کا باقی فانی اتنا حسین و جمیل ہے تو باقی کس قدر حسین و جمیل ہوگا. تو یہ حضرات اسی وجہ سے اپنے اکابرین جوڑتے ہیں. الحمدللہ والا دام برکاتہم. یہ سارے الحمدللہ جو آپ کے سامنے عرض کرو, اپنے مشائخ, اپنے بڑوں, اپنے والدین کی دعاؤں کی برکت سے, وہاں اثر صاحب نام برکاتہم, سوئی امتاز ہم سادہ برکاتہم, اس طرح دیگر بڑے بڑے اکابرین جن کے ہزاروں کے حساب سے مریدین اور متعلقین ہیں, وہ حضرات اب تک بھی اپنے مشائخ سے اصلاح کراتے ہیں. یہ ساری انہی کا فیض ہے اور انہی کی برکات اور ان کی ثمرات ہیں کہ اپنے انسان نے اپنے آپ کو تابع کر رکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ حضرات بھی اب تک اپنی بات کو دوسروں کے تابع رکھتے ہیں. میں اور آپ, انسان سوچے کہ کس طرح اپنے آپ کو یہ کہے کہ جناب میں بڑا ہوں اور میری بات بڑی ہے اور میں اس کے بعد, میری بات کے بعد کوئی بات نہیں, سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ حضرت نے جو دعا آخر میں فرما دی یہی دعا ہے, اور یہی اختتام مجلس کی. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم بحمدی, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.